رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم ملتحی بات بڑی قدر و احترام معزز سامع کرام آج کا موضوع دیگر ہمارے جو موضوعات کے سلسلے ہوتے ہیں اس سے ذرا ہٹ کر پچھلے جمعہ ہم نے جادو کے حوالے سے بیان کرنا تھا لیکن کسی مجبوری کے باعث حاضر نہ ہو سکا اور وہ موضوع قرض ہے ہم پر اور ان شاء اللہ العزیز اس کو ہم بھرپور طور پر آپ حضرات تک پہنچائیں گے. آج کے موضوع کے حوالے سے پرسوں کے روزنامہ جنگ میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا, خبر آ گئی تھی, کیونکہ 14 اگست قریب آ رہی یوم پاکستان, یوم آزادی پاکستان, تو اس مناسبت سے آج کا موضوع اس کا انتخاب ہم نے کیا ہے. چونکہ آئندہ جمعہ وہ بھی ہمارا بڑا پروگرام ہوگا, اس کے بعد انشاءاللہ العزیز بس یہ ترتیب تھوڑی سی مجھے تبدیل کرنا پڑی ہے, اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے اعلان کے مطابق اسی جادو کے حوالے سے تفصیل سے بیان کریں گے. چودہ اگست کا دن عالم اسلام کی تاریخ کا ایک اہم دن ہے. اس دن اسلامی ممالک کے نقشے میں ایک نئے ملک کا ظہور ہوا اور بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے آزادی کی نعمت اور دولت عطا فرمائی. اب چونکہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کا چرچا کیا کرو, ان کا تذکرہ کیا کرو, تو ہمارے لیے بڑے صغیر کے مسلمانوں کے لیے چونکہ قیام پاکستان اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. آج کا موضوع ہم نے اسی مناسبت سے رکھا ہے اور بالخصوص حضرت بانی پاکستان جناب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ, آپ کی ذات کو چند الفاظ میں خراج تحسین پیش کرنا ہے. موضوع ہے کیا میں پاکستان کا روحانی پس منظر اور قائد اعظم بارگاہ رسالت مآب میں، قیام پاکستان کا روحانی پس منظر اور قائد اعظم بارگاہ رسالت میں، یہ موضوع پہلے میں چاہوں گا کہ یہ خطہ کہ جہاں آج پاکستان واقع ہے، اس خطے کی تھوڑی سی تاریخ پہ نظر ڈالیں، نثر امیر اگر جائزہ لیا جائے تو جس مقام پر اور زمین کے جس حصے پر آج پاکستان کا وجود ہے اور جو پاکستان کی سرحدیں، اس زمین کے اس حصے کا اگر ہزاروں سال پیچھے جا کے جائزہ لیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ یہ خطہ کبھی بھی ہندوستان یا ہندوازم کے زیر تسلط نہیں رہا، دیگر اقوام یہاں آتی نہیں جاتی نہیں. اس خطہ ارضی کی تہذیب اور سیولائزیشن، اس کا آغاز 2500 قبل مسیح سے ہوتا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 2500 سال پہلے سندھ کے اندر، سندھ کی وادی، سندھ کی تہذیب موجود تھی. 2500 قبل مسیح اور وادی سندھ کی یہ تہذیب 1500 قبل مسیح تک، یعنی 1000 سال تک اس کا ڈنکا بجتا رہا. اور پھر یہ کل عرصہ 1000 سال کا بنتا ہے. ابھی ہم کچھ ابتدائی گفتگو پہلے کر لیں گے، پھر نماز ادا کر لیں گے اور بقیہ گفتگو انشاءاللہ نماز کے بعد ہم مکمل کریں گے. یہ موضوع بڑا اہم موضوع ہے آج. 2500 سال قبل مسیح اس وادی کے اندر سندھ کے مقام پر اس کی تہذیب بڑے جوبن پر تھی، عروج پر تھی، اور 1000 سال تک اس کا چرچا رہا. اور اس وقت بھی یہ جو خطہ پاکستان ہے یہ آزاد تھا اور کسی قوم کے زیر تسلط نہیں تھا. پھر اس کے بعد 1500 قبل مسیح، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے 1500 سال پہلے یہاں آریاؤں کی آمد ہوئی. آپ کو آواز صحیح لگ رہی؟ زیادہ گھوم کی زیادہ محسوس ہے. عیسیٰ علیہ السلام سے 1500 سال پہلے اس خطہ میں آریاؤں کی آمد ہوئی، اور 1000 قبل مسیح تک وہ یہاں رہے 500 سال کا عرصہ. اور جس مقام پر آج پاکستان واقع ہے، اسی مقام پر 500 برس تک آریاؤں کی آمد رہی اور 500 سال تک یہ رہ جہاں رہے. پھر اس کے بعد یہ قوم یہاں سے کوچ کر کے ہندوستان کی سرزمین کی طرف منتقل ہو گئی، وادی گنگا کی طرف منتقل ہو گئی، پھر اس کے بعد 522 قبل مسیح سے لے کر 326 قبل مسیح تک، یعنی خطہ پاکستان کی یہ تاریخ عیسیٰ علیہ السلام سے 522 سال پہلے سے لے کر 326 سال تک، یہ ٹوٹل 196 سال بنتے ہیں 326 قبل مسیح تک، یہ عرصہ یہاں چھوٹی چھوٹی حکومتی ریاستیں قائم رہی مختلف قبائل کی صورت میں، چھوٹی چھوٹی ریاستیں ان کا وجود رہا، پھر اس کے بعد 326 قبل مسیح کو پاکستان کی سرزمین پر سکندر اعظم آیا، سکندر اعظم نے حملہ کیا، یونان کا بہت بڑا سپہ سالار جنرل پوری دنیا کو فتح کرتا 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 پھر وہ ٹیکسلا کے مقام پر آئے، 326 قبل مسیح، یعنی 325 عیسیٰ علیہ السلام سے 325 سال پہلے سکندر اعظم، وہ پاکستان میں اس کا ورود ہوا، وہ آیا، اور 300 قبل مسیح تک یعنی 26 سال تک یہ پاکستان کا خطہ یونانیوں کے زیر تسلط رہا، یعنی سکندر اعظم اس کے جو ماتحت تھے، اس کے جو فوجی تھے، ان ماتحتوں کے زیر نبی رہا یہ پاکستان، یونانیوں نے بھی اس پر حکومت کی 26 برس تک، 26 سال تک، پھر اس کے بعد ایک قوم تھی جسے موریا کہا جاتا ہے، وہ موریا ان کے کوچ کرنے کے بعد، جانے کے بعد، پھر وہ قوم آئی اور یہ حصہ پلس افغانستان کا علاقہ، یہ تمام علاقہ ان کے زیر نگین رہا، لیکن ہندوستان سے اس یہ جو جتنے ادوار آتے ہیں، چاہے وہ سکندر اعظم کا دور تھا، چاہے اس سے پہلے ادوار تھے، یہ پاکستان کا خطہ کبھی بھی ہندوستان کے زیر تسلط نہیں رہا، آزاد رہا، ہندوستان سے آزاد رہا، پھر اس کے بعد 200 قبل مسیح سے لے کر 100 قبل مسیح تک، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کے 100 برس پہلے تک، جہاں پھر یونان کا ایک قبیلہ جسے باختر کہا جاتا تھا، وہ آیا اور اس کا تسلط رہا، پھر ایک قوم آئی جسے پارتھین کہا جاتا تھا، پھر اس کا تسلط رہا، پھر اس کے بعد ایک قوم آئی جسے کشان کہا جاتا تھا، 70 عیسوی کے اندر یہ لوگ آئے اور 250 عیسوی تک 180 سال انہوں نے یہاں پر حکومت کی، ذرا غور کر کے چلے جائیں اس خطے کی ہسٹری، ہزاروں سال پرانی، 4000 سال پرانی ہسٹری، پھر اس کے بعد ان کا دور، پھر 450 عیسوی تک رہا، کشان نامی یہ قوم تھی، 450 عیسوی تک ان کا دور رہا، اس دور کے اندر بھی یہ خطہ پاکستان آزاد رہا، ہندوستان کا حصہ نہیں رہا، پھر اس کے بعد ایک قوم جسے سفید ہنگ یا سفید ہنگ کہا جاتا ہے، وسط ایشیا سے یہ قوم آئے، وسط ایشیا سے چل کر اس قوم نے قاب کابل کے اندر ڈیرا لگایا اور کابل کے اندر اپنی منظم حکومت اور سلطنت قائم کی. وہاں سے ان کا جو سپہ سالار تھا, لیڈر تھا, کابل کے راستے پھر وہ قسطنطنیہ کی طرف چلا گیا, قسطنطنیہ کو فتح دیا, پھر وہاں سے وہ روم کی طرف چلا گیا. اور اسی قوم کے دو افراد, دو رہنما, ایک کا نام تورمان تھا اور ایک کا نام میر زلفا, یہ کابل سے بر صغیر پاک و ہند کی طرف آئے. اور اس دور کے اندر بھی, یعنی یہ 450 سے لے کر 650 عیسوی تک ان کا دور رہا, 450 سے لے کر 650 تک ان کا دور رہا. اور اسی دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت بھی ہو چکی, یعنی یہ دور حضور کی بعثت کا زمانہ. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم 570 عیسوی میں حضور پیدا ہوئے, اسار میں رنگ بھو میں جلوہ کر ہوئے. اس زمانے کے اندر, اس دور کے اندر یہ وسط ایشیا کی قوم, اس یہ جو خطہ پاکستان ہے, یہ جو علاقہ ہے, اس ہر زمین پر ان لوگوں کی حکومت, ہن یا ہن یہ اس قوم کا نام تھا. اور یہ تورمانند اور مہربل نے جتنا عرصہ یہاں گزارا, یہ ان کے ساتھ تاریخ بتاتی ہے کہ پھر, یعنی یہ جو گجر برادری, یہ گجر برادری کا بر صغیر کے اندر غروب ان کے پاس ہوا, وہ ان کے ساتھ آئے. اور پھر یہ لوگ اسی دور کے یاد دلاتے, یہ گجرا والا, یہ میاں گجر ایک جگہ ہے گجرات, تو یہ لوگ, جی ہاں یہ لوگ یہاں آباد ہوئے. اور اس دور کے اندر سیال کوٹ, ممکن ہے گجر خان بھی کسی نسبت سے, یا یہ سیال کوٹ ان دنوں کے اندر ان کا دارالحکومت, سیال کوٹ ان کا دارالحکومت رہا. اور انہوں نے جتنا عرصہ یہاں گزارا, یہ وہی عرصہ بنتا ہے جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور نبوت اور فیضان نبوت کی دنیا کے اندر پھیلنے کا. ان دنوں کے اندر سیال کوٹ دارالحکومت تھا, سیال کوٹ کا مقام. پھر اس کے بعد 1010 عیسوی کے اندر غزنوی دور کا آغاز ہوتا, 1187 عیسوی تک 177 سال غزنوی سلطنت کا یہ حصہ رہا ہے پاکستان میں. پاکستان سے مراد پاکستان کا خطہ, یعنی نام تو اس وقت پاکستان نہیں تھا, جو پاکستان کا حصہ ہے یا خطہ ہے, جو روح عرضی ہے. 187 برس تک غزنوی سلطنت کا حصہ رہا, ہندوستان سے آزاد رہا, ہندوستان کا حصہ نہ تھا. پھر اس کے بعد 1187 کے اندر غوری کا زمانہ آتا ہے, قباچہ کا دور آتا ہے, اور یہ 1227 سال تک رہا, 40 سال تک یہ دور غوری اور قباچہ کا دور رہا. پھر اس کے بعد اسلامی عہد کا آغاز ہوا اس بر صغیر پاک و ہند کے اندر, اور اس اسلامی عہد میں مختلف خاندان, مثلا خاندان غلامہ کی حکومت رہی, خاندان توغرا کی حکومت رہی, پھر خلجی خاندان کی حکومت رہی, پھر سوری خاندان کی حکومت رہی, سید خاندان کی حکومت رہی, لودی خاندان کی حکومت رہی, اور پھر مغل خاندان کی حکومت رہی. اور یہ سارے کا سارا عرصہ جو بھی ان خاندانوں کی حکومت کا ہے, یہ 512 سال بنتے ہیں. 512 سال کا دور اسلامی عہد کا زمانہ کہلاتا ہے, مسلمان بادشاہ ہوتا. اس دور کے اندر یہ خطہ پاکستان یہ ان کے زیر تسلط رہا, مگر وہ بھی اسلامی حکومتیں تھیں, ہندوازم کے زیر نگین کبھی نہیں رہا, ہندو کے بعد تحت یہ خطہ کبھی نہیں رہا. پھر اس کے بعد نادر شاہ اور ابدالی عہد کا زمانہ آتا,
61 سال تک یہاں پر ایرانی اور افغانی حکومت کرتے رہے. ہندوازم کے تحت یہ پھر بھی نہیں رہا. پھر اس کے بعد برطانوی دور کا آغاز ہوتا ہے 1848 کے اندر. 1848 سے لے کر 1947 تک 99 سال یہ برطانوی حکومت کے زیر تسلط رہا. ہندوستان بھی اور پرس یہ بھی, مگر وہ بھی عیسائی تھی, عیسائیوں کے زیر تسلط رہا. اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ خطہ ہزاروں برس سے کبھی بھی ہندوؤں کے زیر تسلط رہا ہی نہیں. اس کا مطلب ہے اس خطے کے مسلمانوں کے اندر آزادی کی سوچ کا پیدا ہونا اور آزادی کے عزم کا پیدا ہونا, آزادی کی کرن کا پیدا ہونا, آزادی کے جذبے کا ارکان کا پیدا ہونا, یہ ایک فطری تقاضا, یہ ایک فطری امر. اور 512 سال مسلمان اور 99 سال کی انگریز جو زیر تسلط رہا یہ علاقہ, تو ٹوٹل ملا کے تقریباً تو 625 سال, 612 سال, 11-12 سال کا عرصہ یہ خطہ جو ہے وہ یعنی زیر نگین رہا پاکستان کا, زیر تسلط رہا. لیکن اس میں بھی 500 سال کا عرصہ تو مسلمانوں کی حکومت تھی اور 100 سال 99 سال یہ انگریز جو ہے وہ ان کے زیر تسلط رہا. اب یہ جو علاقہ ہے جہاں آج پاکستان واقع ہے اور ہندوستان واقع ہے, پاکستان واقع ہے, اس خطے اور اس علاقے کا احادیث کے اندر بھی ذکر ملتا ہے. ابھی اہم بات ہے رتوجو, احادیث کے اندر بھی ذکر ملتا ہند کا لفظ. اس وقت کے پاکستان تو تھا نہیں, تو یہ سارا علاقہ اگرچہ ہند ہی کہلاتا ہے لیکن یہ جو خطہ پاکستان ہے یہ کبھی بھی ہندوستانیوں یعنی ہندوازم کے زیر تسلط اور زیر قبضہ نہیں رہا. یہ پورا علاقہ ہند کہلاتا ہے. اور ہند کے الفاظ احادیث مبارکہ, بعض احادیث میں بھی ہند کا لفظ استعمال ہوا, ہندوستان کا ذکر ہوا ہے اس خطے کا, اس علاقے کا. ایک روایت مثلاً حضرت آدم علیہ السلام وہ بھی سرزمین ہند پر ان کا نزول ہوا. پھر اس کے بعد ایک روایت انڈیا کے اندر, ہندوستان کے اندر ایک شہر ہے جس کا نام قنوج کہلاتا تھا, وہ سکھی وہ شہر. اس کا ایک ہندو راجا حکمران, ایک روایت کے مطابق, ایک روایت اس راجا سے منسوب ہے, اور اس کا نام تھا سرواکر, راجا سرواکر. ایک روایت اس کی طرف منسوب ہے, یہ کہتا ہے کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں, حضور کے زمانے میں یعنی یہ مختلف ریاستوں میں بٹا ہوا تھا یہ سارا خطہ, یہ سارا علاقہ. کسی ایک ریاست کا ہندو راجا وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے خود مسلمانوں کے پیغمبر محمد مصطفیٰ کی زیارت کی ہوئی, اور دو بار دیکھا, ایک بار مکہ میں دیکھا, ایک بار مدینہ میں دیکھا. ایک یہ روایت ملتی ہے. اس کے علاوہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتا ہے, مستدرک حاکم کی روایت, کہ ہند کے کسی راجا نے, کسی بادشاہ نے, کسی ریاست کے بادشاہ نے, مستدرک حاکم کی روایت, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یعنی اس خطے کے کسی ریاست کے کسی بادشاہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک تحفہ بھیجا تھا, اور وہ جسے جنجر کہا جاتا, اس جنجر کا تحفہ بھیجا. اب اسے خود ہی رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہوں, تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مسرت کے ساتھ اس کو قبول فرمایا اور صحابہ کرام نے اس کو تقسیم بھی فرمایا. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہند ہے جہاں جو لوگ کفر کی طرف مارے اور اسلام سے ہٹے ہوئے, حضور نے فرمایا کہ ہندوستان کے اندر کافروں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو میں خوشخبری عطا کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ ہندوستان کے اندر کافروں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو میں خوشخبری عطا کرتا ہوں جنت کی، اور جو ان کافروں سے ڈرتے ڈرتے شہید ہو جائیں گے وہ بڑی فضیلت والے شہید ہوں، وہ بڑے درجے والے شہید ہوں۔ اسی طرح حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور کے آزاد کردہ غلام روایت کرتے ہیں کہ آقا دوجان صاحب نے ارشاد فرمایا کہ دو گروہ ایسے ہیں جن کو میں جہنم سے آزادی کی خوشخبری عطا کر رہا ہوں۔ ایک گروہ وہ ہے جو ہندوستان کے کافروں سے جنگ کرے گا، اور دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرے گا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام جب ان کا نزول ہوگا تو جو لوگ ان کی مدد کریں گے آقا نے فرمایا کہ میں ان کے لیے بھی جنت کی بشارت دیتا ہوں، اور فرمایا کہ ان کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے جو ہندوستان کے کافروں کے ساتھ جنگ کرے۔ اسی طرح ایک روایت کے مطابق آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ہند کی طرف اس خطہ پاکستان کی طرف جب حضور منہ کرتے تھے چہرہ مبارک کی طرف دیتے تھے تو سرکار صحابہ کرام سے فرمایا کرتے تھے کہ اس طرف سے مجھے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، مجھے اس طرف سے ہوا کے ٹھنڈے جھونکے آ رہے ہیں، مجھے اس طرف سے خوشبو آ رہی۔ اور علامہ اقبال نے کسی حدیث پاک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، یہ وہ خطہ ہے خطہ پاکستان کہ میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے۔ اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے 5 سال کے بعد، حضور کے وصال پاک کے 5 سال کے بعد عرب کے اندر سے اسلام کی کرنیں بر صغیر پاک و ہند کے اندر پہنچنا شروع ہو گئی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب جنگ یمامہ ہوئی اور مرتدین کا مقابلہ کیا گیا حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں، تو یہاں سے ایک کنیز اس مال غنیمت کے ساتھ اہل اسلام کے ہاتھ لگی، تو وہ تقسیم کے اندر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی۔ ان کا نام مولا سندھیا حنفیہ تھا اور اس کمیز کا تعلق سندھ سے تھا، وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بانگی، ان کا تعلق سندھ سے تھا، اور پھر ان کے وطن سے ایک بیٹا پیدا ہوا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا جس کا نام محمد رکھا گیا، اور والدہ کی نسبت سے انہیں محمد بن حنفیہ کہا گیا۔ ان کی والدہ کا تعلق سندھ کے ساتھ، اور حضور علیہ السلام کے وصال مبارک کے 5 سال کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر صحابہ کرام کی بر صغیر کے اندر آمد شروع، یہاں تک کہ پاکستان کی سرزمین پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 25 صحابی تشریف لائے، 25 صحابی پاکستان کی سرزمین پر تشریف لائے، کچھ مکران کی سرزمین پر آئے، مکران کے ساحلوں کی طرف آئے، دیور کے علاقوں کی طرف آئے، قلات کا ایک علاقہ ہے وہاں بھی حضور کے صحابہ آئے، اور ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تاریخ کے اندر ملتا ہے کہ وہ بنو اور قحاط بھی تشریف لائے، اور ٹوٹل 25 صحابہ پاکستان تشریف لائے، ان میں 12 صحابی حضرت عمر فاروق کے زمانے میں، 5 صحابی حضرت عثمان غنی کے دور میں، اور 3 صحابی حضرت علی کے دور میں، 4 صحابی حضرت معاویہ کے دور میں، اور 1 صحابی حضرت منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یزید کے دور میں سیر تشریف لائے، پاکستان تشریف لائے۔ اور پھر صحابہ کے بعد کون تھے؟ تابعین، صحابہ کے بعد پھر تابعین کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا اور 42 تابعین پاکستان کے اندر جلوہ گر ہوئے. یعنی خطہ ایک وہ خطہ کہ جس کو آئندہ سے لا الہ الا اللہ کی صداؤں کی گونج کا ایک مرکز بننا تھا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا فیض اس خطے کو منتقل ہونا شروع ہوا, اسلام کی کرنیں پھیلنا شروع ہو گئی اور 42 تابعین صحابہ کے بعد پاکستان تشریف لائے اور تابعین کے بعد پھر 18 تبع تابعین وہ بھی تشریف لائے. 18 تبع تابعین, 42 تابعین اور 25 صحابہ انہوں نے پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھا. اور 93 ہجری کے اندر حضرت محمد بن قاسم وہ بھی پاکستان کے سرزمین پر یعنی سندھ کے مقام پر تشریف لائے. نام سنا آپ نے محمد بن قاسم. محمد بن قاسم ایک روایت یہ ہے کہ 18 سال کی عمر تھی, لیکن بعض مورخین نے لکھا کہ نہیں 18 نہیں تھی بلکہ 28 سال کی عمر تھی جب محمد بن قاسم پاکستان میں 93 ہجری کے اندر. اور یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ محمد بن قاسم, آپ نے سنا ہوگا کہ جب حضور علیہ السلام طائف کی آزادی کی طرف حضور تشریف لے گئے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے, تو طائف کے غنڈوں نے حضور کو پتھر مارے, قبیلہ بنو ثقیف جسے کہا جاتا, قبیلہ بنو ثقیف کے لوگوں نے حضور کو پتھر مارے جس میں مبارک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لہولہان ہوا. ہواؤں کے فرشتے آئے, بہاروں کے فرشتے آئے, بادلوں کے فرشتے آئے, حضور اجازت دے دوں تو تباہ کر دوں. فرمایا نہیں, نہ رحمت بن کے آیا ہوں, سحمت بن کے نہیں آیا. فرمایا کہ آج اگر یہ اسلام قبول نہیں کر رہے تو ان کی نسلوں سے اسلام قبول کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے, میری آنکھ پک رہی ہے. اور محمد بن قاسم کا تعلق اسی قبیلہ بنو ثقیف کے ساتھ, وہ قبیلہ بنو ثقیف جس نے حضور کے جسم پاک پر پتھر برسائے, ان کا تعلق اسی قبیلے کے ساتھ تھا. بلکہ وہ طائف کے بازاروں کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر پتھر برسانے والا قبیلہ, جب وہ دشمن ہلاک ہو گئے, ختم ہو گئے, ان کی نفرت کرنا پاک نے وہ لوگ پیدا کروائے کہ پاکستان کی سرزمین پر جس صحابی نے سب سے پہلے قدم رکھا وہ صحابی اسی قبیلے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. یعنی پاکستان کے اندر پہلی جو اسلام کی کرن پہنچی اور اسلام کی روشنی پہنچی وہ اسی قبیلے سے متعلق ایک صحابی نے پہنچائی. پھر اس کے بعد دوسرے صحابی آئے, ان کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا. پھر تیسرے صحابی آئے, ان کا تعلق بھی اسی قبیلے کے ساتھ تھا. اور پھر ایک صحابی ان کے بارے میں ملتا ہے, کلیب ابو وائل ان کا نام تھا. انہوں نے کسی مقام پر ایک درخت دیکھا, جب یہ تشریف لائے کسی مقام پر ایک درخت دیکھا, اس درخت پر ایک سرخ پھول تھا, اس سرخ پھول کے اوپر سفید رنگ سے لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ. اور پھر حضرت محلب بن ابو سفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ صحابی ہیں کہ جو بنو اور قحاط کی سرزمین پر تشریف لائے تھے, یہاں تک پہنچے. اور یہ محمد بن قاسم, بعض مورخین نے لکھا کہ یہ تابعی, انہوں نے صحابہ, یہ بصرہ کے ساتھ ان کا تعلق تھا. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بصرہ میں رہتے تھے. اور بعض مورخین لکھتے ہیں کہ انہوں نے یقیناً حضور کے صحابی کو دیکھا ہوگا, تو اس حوالے سے گمان غالب یہ ہے کہ محمد بن قاسم تابعی تھے. تو سرزمین ہے پاکستان پر, سندھ کی سرزمین پر, اور پھر یہ آگے ملتان تک پہنچے. اور پھر عرب مورخین نے جو کتابیں لکھی ان کتابوں کے اندر ملتان کا ذکر, ان کتابوں کے اندر لاہور کا ذکر اور دیگر شہروں کا، یہ جو میں نے بنو اور بہاٹ کا ذکر کیا ہے، یہ اس وقت اچھے خاصے آباد شہر، ان شہروں کا ذکر. پھر دیبن ساحل سمندر، یہ کراچی کی طرف کا علاقہ، اس کا ذکر. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کی کرنیں لے کر ادھر بڑے صغیر کی طرف پہنچے اور لوگوں کو اسلام کی روشنی اور نور سے آگاہ کیا، اور یہاں کے مندروں کے اندر مندروں تک اسلام کے نور کو پہنچایا، اور بچی ہوئی مخلوق کو اللہ رب العزت کے راستے کی طرف گامزن کرنا. تو یہ صحابہ کرام، یعنی یہ وہ سرزمین، یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ جو زمین ہے پاکستان کی، یہ خطہ، یہ قدرت کے فیصلوں میں یہ فیصلہ ہے، اس کو پوری دنیا کے اندر کسی اہم کردار کے لیے اس خطے کو تیار کیا جاتا ہے. وہ کردار ابھی ظاہر نہیں ہوا، اللہ جانتا ہے کب ظاہر ہو، لیکن ہوگا. 700 سال پہلے ہندوستان کے اندر ایک بزرگ تھے، سید نعمت اللہ شاہ ولی. 700 سال پہلے انہوں نے قیام پاکستان کی بشارت دی. بہت ساری چیزیں بتائیں، یہاں تک سید نعمت اللہ شاہ ولی 700 سال پہلے، یہ تو جاپان کے اوپر ہیروشیما پر ایٹم بم گرائے گئے، انہوں نے اس کی بھی خبر دی. سید نعمت اللہ شاہ ولی رحمت اللہ، اور پھر یہ جو پہلی جنگ عظیم ہوئی اس کی خبر بھی دی تھی، جو دوسری جنگ عظیم ہوئی اس کی خبر بھی دی تھی، ہندوستان سے متعلق ایک ایک چیز کی خبر تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہے. یہاں تک بتایا کہ اس ہندوستان کی سرزمین پر ایک وقت آئے گا نصرانی کا بھی سوچائیں، عیسائیوں کے، انگریزوں کے تسلط کی بھی خبر دی. پھر یہ بھی بتایا کہ عیسائی ایک عرصہ تک قابض رہیں گے، پھر اس کے بعد یہاں سے چھوڑ کر، یہ خطہ چھوڑ کر واپس چلے جائیں گے. پھر یہ بھی بتایا کہ ہندوستان دو حصوں میں تقسیم ہو جائے. اس کے علاوہ اور پھر کشمیر کے حوالے سے بھی بڑی اہم بات کی انہوں نے. یہ ہے پھر چند ایک ضروری بات، یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ موضوع مکمل کر لوں، ابھی نماز پڑھ کر لیتی ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اسٹریٹ پہ اسی موضوع پر ہم جاری کریں گے، تاکہ آج کا موضوع آج ہی اختتام پذیر ہو جائے. ابھی اذان کہہ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ نماز ہو جائے گی. یہ چند ایک ضروری بات ہے، انشاءاللہ وقت تک پہنچا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرین، آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اتقوا بفراسة المؤمن فإنه لن يؤمن بالله. اللہ پاک مومن کو وہ فراست عطا کرتا ہے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور اللہ کے ایسے بے شمار بندے ہوئے جنہوں نے آنے والے وقت کو دیکھا اور خبریں دی. انہیں اولیاء کرام میں ایک نام سید نعمت اللہ شاہ ولی کا بھی، تو کئی 100 سال پہلے یہ بڑے صغیر پاک و ہند کے حالات انہوں نے بتائے، اور اشعار کی صورت میں، شعروں کی صورت میں، ایک شعر میں تقسیم ہندوستان کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تقسیم ہند دربد در دو حصص ہو گئے تھا، آشوب و رنج پیدا از مکر از بہانہ. کہ یہاں رہنے والی قوموں کے درمیان باہمی رنجش پیدا ہو جائے، بلاخر یہ ہندوستان دو حصوں میں پٹ جائے گا، تقسیم ہو جائے، اور وہ عیسائی جو یہاں قابض ہوں گے اس کو کنٹینٹ
اس سب کانٹیننٹ پر جو قابض ہوں گے اور جو اپنے تسلط میں رکھیں گے اس کو, یہ عیسائی بلافی یہ چھوڑ کر چلے جائیں گے. لیکن جاتے جاتے وہ کیا کریں گے, نصرانیہ کے بعد جب ہندوستان چارن تکمے بدی بکارن آج تک کے جاویدان. سینکڑوں سال پہلے اس اللہ کے منتری نے بتایا کہ عیسائی یہاں قابض ہو جائیں گے, کہ جب جائیں گے تو جاتے جاتے ایک بدی کا بیج یہاں پر بول جائیں گے, شر کا بیج بول جائیں گے, کہ برسوں تک وہ شر پھیلا رہے گا, وہ بدی پھیلی رہے گی. اور وہ بدی کیا تھی, یہ گلاب سنگھ کے ہاتھ پر کشمیر کا بیچنا, ایسا شر کا بیج بویا انہوں نے برطانوی سامراج میں, کہ آج تک خود تو خون ہو رہا ہے اور کوئی فیصلہ ہونے میں نہیں آ رہا. 75,000 نانک شاہی سکہ تھا اس وقت, نانک شاہی راجا مہاراجا گلاب سنگھ کے ہاتھ 75,00,000 نانک شاہی سکے لے کر پوری کی پوری اس کشمیر کی وادی کو, مقبوضہ کشمیر کو اس کے تسلط میں لے لیا. اور اس معاہدے کو معاہدہ امرتسر کہا جاتا ہے, 10 نکات ہیں اس کے, 10 نکات پر مشتمل امرتسر کے اندر یہ معاہدہ ہوا. اور 75,00,000 نانک شاہی سکے لے کر یہ سارا کشمیر اس کے حوالے کر دیا. اور اس وقت پورے 40,00,000 کے قریب کشمیری وہاں تھے, اور فی کشمیری پونے 2 نانک شاہی میں جا, ایک کشمیری کا سودا, یعنی اگر 75,00,000 روپیہ اگر خرید کیا جائے تو ان انگریزوں نے برطانوی سامراج نے ایک کشمیری کو 2.25 روپے کے اندر بیچا. یہ دنیا کے اندر بڑی تہذیب کا دعویٰ کرنے والا, مہذب کہلانے والے, جمہوریت کا نمبر دار, انسانیت کو بیچ دیا گیا جنگ جگہ کی خاطر, عزتیں بھی گئیں, جسم بھی گئے, جانیں بھی گئیں, حقوق بھی گئے, اور سارے کا سارا تسلط اس سکھ کے ہاتھ میں دے دیا گیا. اس کا ذکر کرتے ہوئے ہمارے کہ جاتے جاتے کیا کریں گے, کہ بدی کا بیج بو جائیں, اور وہ بدی کا بیج برسوں تک پھر خون وہاں پر بہتا رہے. پھر سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا, اور وہ ایک حصے کو انہوں نے مغربی کہا, ایک کو مشرقی کہا, ایک حصہ مغربی ہوگا ایک مشرقی ہوگا صدیوں پہلے. اور جو ڈھاکہ ہے بنگلہ دیش ہے اس کو مشرقی پاکستان کہا جاتا ہے, اور یہ جو پاکستان ہے اس کو مغربی پاکستان کہا جاتا ہے. انہوں نے اس کی بھی خبر دی کہ یہ خطہ اسلام کے نام پر حاصل کیا جائے گا, نبی کے نام پر حاصل کیا جائے گا, ہندوستان دو حصوں میں تقسیم ہوگا, ایک خطہ مسلمانوں کے ذریعے تسلط ہوگا, ایک خطہ ہندوستان ہندوؤں کے ذریعے تسلط ہوگا, اور وہ خطہ جو اہل اسلام کے ذریعے تسلط ہوگا جس کو انہوں نے غربی کا نام دیا. فرماتے ہیں کہ جلد ہی وہ خطہ حکمرانوں کی بادہ مالیوں اور قوم کی غفلت کے سبب وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا, بڑھ جائے گا. سکوتے ڈھاکہ کی بھی خبر دی اور کہا کہ وہ ایک غربی ہو جائے گا ایک شرقی ہو جائے گا, اور پھر غربی پر جو لوگ مسلط ہو جائیں گے, حکمران جو مسلط ہوں گے, بڑی تفصیل کے ساتھ ان حکمرانوں کی حالت کا بھی ذکر کیا. سینکڑوں سال کہے پاکستان کی تقدیر میں جو مالک بنیں گے, جو ہنڈے, جو بجے, جو جاگیردار, جو سرمایہ دار, سب کا اس پر قابض ہوگا اور پاکستان کے مقدر سے کھیلے گا, جو پاکستان کی قوم کے ساتھ کھیلے گا, اور وہ جو غلطی حصے کی تقدیر کا مالک جو طبقہ ہوگا گر گر کے بتایا کہ اس کے اندر یہ برائیاں ہوں گی، وہ ناچ پسند کریں گے، وہ شہوت پسند ہوں گے، وہ بدکار ہوں گے، وہ عیاش ہوں گے، وہ مکار ہوں گے، وہ چور ہوں گے، وہ ڈاکو ہوں گے، لٹیرے ہوں گے، گر گر کر جو جو برائیاں کی حکمرانوں نے وہ ساری کی ساری انہوں نے پہلے سے بیان کر دی کہ ان کی غفلتوں کے سبب سے وہ جو غلطی حصہ ہوگا وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ یہاں تک کی کہانی۔ اب اس وقت سے آگے آگے کیا ہوگا، کس کا ذکر بھی کرتے ہیں ایک مقام پر، ہاں چلتے چلتے لکھتے ہیں کہ بالآخر وہ بڑے اپس اینڈ ڈاؤن سے وہ جو غلطی حصہ ہوگا جسے پاکستان کہا جاتا ہے، بڑے اپس اینڈ ڈاؤن سے نیچے کو فراز سے گزرے گا۔ سب کانٹیننٹ دو حصوں میں تقسیم ہوا، ایک ہندوستان کہلایا اور ایک مسلمانوں کا حصہ کہلایا۔